Ali 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 Ali
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون عزیزان گرامی شہداء کی محفل ہے اور ان شہداء کے کرم اور قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہم سانس لینے کے قابل ہیں اس لیے سب سے پہلے ان شہداء کو یاد کیجئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زبانوں کو اور اپنی سماعتوں کو نبی پاک پر اور ان کی آل پاک پر درود بھیج کر معطر فرمائیے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آج جن شہداء کو یاد کر کے ہم جمع ہیں اور جن شہداء کی فیملیز یہاں پر موجود ہیں جن شہداء کے بھائی جن کی اولادیں جن کے والدین جن کی بیوائیں انہوں نے شہادت کیوں دی کیوں یہ شہید ہوئے اور شہید ہوتا کون ہے حقیقت جانیے کہ آج ہم جو بھی اس معاشرے کے اندر سر اٹھا کر جی رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اگر کمال ہے تو انہی شہداء کا کمال ہے ان شہداء نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر ہمیں سر اٹھا کر چلنے کا موقع دیا ہے ان شہداء نے اپنی جانوں کا آگاہانہ طور پر نذرانہ پیش کر کے ہمیں ایک شعوری زندگی کے انتخاب کا موقع دیا ہے ان شہداء نے جس ہدف اور جس مقصد کے لیے جانیں دی وہ اہداف الہی اور وہ مقاصد الہی مقاصد تھے اللہ جتنا عظیم اس کا ہدف بھی اتنا عظیم اور یہ شہداء چونکہ اللہ کی راہ میں گئے ہیں اس لیے ان کے اہداف بھی اتنے ہی عظیم یہ کیوں شہادت دی انہوں نے کیا ان کے بچے نہیں تھے کیا ان کے والدین نہیں تھے کیا ان کی دولت نہیں تھی کیا ان کو جان پیاری نہیں تھی سب کچھ تھا ہماری ہی طرح سے لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں اور اگر جام شہادت کرنے کی اس راہ پر یہ قدم رکھتے ہیں تو ان کے اٹھنے والے ہر قدم کے نتیجے میں یہ اللہ کے قریب تر پہنچتے ہیں اور اللہ کی مظلوم مخلوق کا سر فخر سے بلند کرنے کا باعث بنتے ہیں ان شہداء کے آرمان، ان شہداء کی آرزوئیں، ان شہداء کے افکار، ان شہداء کے مقاصد، ان شہداء کا ہدف، سب کچھ الہی، سب کچھ عظیم، سب کچھ کائناتی اور سب کچھ مظلوم انسانیت کو ظلم کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے. یہ شہداء منجی ہیں، منجی نجات دلانے والے. یہ شہداء وہ ہیں جنہوں نے انسانوں کے اور بھیڑیوں کے اس عالم میں اپنا پاکیزہ لہو، اس اجڑے ہوئے گلستان کی بنجر زمین پر اپنے خون کے لہو کو نچھاور کر کے ایک ایسی زرخیز زمین پیدا کر دی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر ہر گلی اور ہر ہر کوچے میں ایک ایک جوان کھڑا ہے کہ ہم اس وقت تک قائم و دائم ہیں جب تک ہم شہید نہیں ہو جاتے، یا شہید ہوں گے یا پھر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے رہیں گے، میدان ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑیں گے. یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ شعور انہی شہداء کا دیا ہوا شعور ہے. یہ شہداء ہیں جو قوموں کو زندہ کرتے ہیں، یہ شہداء ہیں جو امتوں کے احیاء کا باعث بنتے ہیں. شہداء اپنا کام کر گئے، شہداء نے اپنی ذمہ داری نبھائی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ولا بدلوا تبدیلا. شہداء اپنا کام کر گئے، اب ہماری باری ہے کہ ہم ان شہداء کے حوالے سے کیا کرتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ یا ایک عرصے کے بعد ایک دفعہ شہداء کی محفل سجائی جائے، اگرچہ یہ بہترین رستہ ہے لیکن کافی نہیں ہے. اس معاشرے کے ہر ہر گھر کو شہید پرور بنانے کی ضرورت ہے، اس معاشرے کے ہر ہر جوان کو عاشق شہادت بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جو شہادت کا جذبہ ہے یہ اللہ اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہے، اپنے ولیوں کو جو نبی کریم کے ساتھ تھے، چاہے ان کی اہل البیت، چاہے ان کے اصحاب. نبی کریم نے جو ساتھی پالے، قرآن کیا کہتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، جو نبی کریم کے ساتھ ہیں، جو ان کو رسول مانتے ہیں، جب آپس میں ہوتے ہیں تو انتہائی رحیم، انتہائی کریم، انتہائی مہربان، ایک دوسرے کے غمخوار، ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے کی ترقی کی راہ میں سیڑھی، اور ایک دوسرے کو آگے بڑھانے میں سرپرستی کا رول ادا کرنے والے، اور جب اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اشداء علی الکفار، ان کفار کے مقابلے میں شدید سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور ہر طوفان سے ٹکرا جانے کا عزم رکھنا، یہ ان کے ساتھیوں کا کمال ہے. رسول اللہ نے ایسے لوگ تربیت کیے ہیں، ایسے اہل البیت اور ایسے گران قدر پاکیزہ صحابی. آج رسول اللہ کا دور نہیں ہے لیکن ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں، اور اسلام اگر زندہ ہے تو انہی شہداء اور انہی قربانیاں دینے والوں کے طفیل زندہ ہے. جس طرح سے اس زمانے میں اموی اور عباسیوں نے اس شمع رسالت کے پروانوں کو بجھانے کی، ان کو نیست و نابود کرنے کی کوششیں کی، آج بھی وہ نسل ادھر سے چلی آ رہی ہے اور یہ نسل ادھر سے چلی آ رہی ہے. ادھر اہل البیت کی نسل ہے، ولیوں کی نسل ہے، پاکیزہ روحوں کی نسل ہے، پاکیزہ اسلاب کی نسل ہے، ان ہستیوں کی نسل ہے جن کا کام انسانی معاشرے کو علم اور نور سے منور کر کے ساحل نجات تک پہنچانا ہے. اور ادھر وہ نسل ہے جس کو آپ یزید اور یزیدیت کا وارث کہتے ہیں. لہذا اگر آج ان شہداء نے وارث حسین ہونے کا حق ادا کر کے اپنا لہو نچھاور کر کے اس سرزمین کو, اس سرزمین میں بسنے والوں کو ظلم سے نجات دلانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے اہل بیت کی اور شیعہ سنی وحدت کی خاطر میدان میں کھڑے رہے ہیں, تو پھر ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہمیں ان شہداء کا حقیقی وارث بننا ہے, ان شہداء کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے, ان شہداء کے مشن کو زندہ رکھنا ہے. دشمن پوری طرح سے آگہی کے ساتھ میدان میں کھڑا ہے, دشمن پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آیا ہوا ہے. آج آپ سنتے ہیں کہیں پر داعش ہے, کہیں پر طالبان ہے, کہیں پر القاعدہ ہے. ساری کی ساری یہ جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے ایک ہی روح ہے, ایک ہی روح. نام وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں, پیچھے روح ایک ہی ہے. جس طرح سے ہر چیز کے استعمال کی ایک تاریخ ہوتی ہے اور اس تاریخ کے گزرنے کے بعد اس کے استعمال کو آپ ترک کر دیتے ہیں وہ مضر صحت ہو جاتی ہے, اسی طرح سے یہ جو جہادی برینڈ ہیں اسلام کے اور امریکیوں, صہیونیوں اور سعودیوں کے بنائے ہوئے, ان میں سے بھی ہر ایک کا تاریخ استعمال معین ہے. جب القاعدہ کی ضرورت تھی تو القاعدہ بنائی گئی تاکہ امریکہ, اسرائیل اور سعودی مل کر امت مسلمہ کے سینے پر فرقواریت کا خنجر گھوپ کر شیعہ سنی کے نام پر انسانی اور مسلمان معاشرے کو ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا کر سکیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بطن سے پھر مختلف گروپوں نے جنم لینا شروع کیا. جب باپ امریکہ ہو, ماں اسرائیل ہو, ماں سعودیہ ہو, تو پھر جو بچے جنم لیں گے ان کا بھی مستقبل واضح ہے. طالبان بھی انہی کی پیداوار, اس کی پیدائش بھی ہوئی, جوانی بھی ہوئی, ان کا استعمال بھی ہو گیا, اور اب ضرب عضب کے نتیجے میں انہیں کسی سوراخ میں سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی اور تتر بتر ہو رہے ہیں. اور اب جب وہ تتر بتر ہو رہے ہیں تو امریکیوں کو, سعودیوں کو, اسرائیل کو اپنے عزائم کے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی اور ہتھیار کی ضرورت تو ہے. وہ ہتھیار کیا ہے؟ داعش کو اب فروغ دو اور ہر اس جگہ پہنچاؤ جہاں پر ملت اسلامیہ کے ذخائر بھی موجود ہوں اور ان کا اتحاد اس مثلث کے لیے خطرے کی علامت بھی ہو. لہذا اور اس علاقے میں پہلے ان کو زندہ کیا گیا, پہلے ان کو تربیت دی گئی, پھر اس کے بعد انہی کے ذریعے سے قتل عام کروایا گیا, پھر ان کو ظالم ثابت کرنے کے بعد اب ان کی سرکوبی کے بہانے وہاں پر اپنی فوجیں بھیجنا اور بمباری کرنا شروع ہو گیا. سیریا میں دیکھیں کیسی دوغلی پالیسی ہے کہ شہزادہ مقرن پاکستان آتا ہے, یہاں سے بھولے بھالے مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی عظمتوں کے پردے میں بتوں کو لپیٹ کر ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہے, یہاں سے لے جاتا ہے سعودیہ میں, اردن میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد انہیں سیریا میں چھوڑ دیا جاتا ہے. ان کی ٹریننگ اسرائیل میں ہوتی ہے اور سیریا میں چھوڑ دیا جاتا ہے. ترکی ادھر سے یہی کام کرتا ہے, داعش کے لوگ جب زخمی ہوتے ہیں تو ان کے علاج معالجے کے لیے ترکی کے ہسپتالوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. اور جب اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں عراق. اب بھی اگر بی بی سی کی سائٹ پہ آپ چلے جائیں وہ رپورٹس موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ امریکہ اب بھی سیریا کے اندر ہر مہینے $50 کروڑ داعش کو دیتا ہے تاکہ وہ وہاں پر خون ریزی کر سکیں. اور عراق کے اندر بھی یہی صورتحال. سیریا میں کون مرا؟ شہداء کی محفل ہے نا. سیریا میں کون مرا؟ 100,000 سے زیادہ جو لوگ مارے گئے ان میں شاید 1% بھی شیعہ نہیں ہے. 1% بھی. لیکن دنیا کو کیا دکھایا جاتا ہے؟ شیعہ سنی جنگ. نہیں, یہ شیعہ سنی جنگ نہیں ہے. نہ سیریا کے اندر ایسی کوئی جنگ ہے اور نہ عراق کے اندر ایسی کوئی جنگ ہے. یہ جنگ ہے سعودی برینڈ آف اسلام اور حقیقی اسلام کی. اور حقیقی اسلام کے دو ہی بازو ہیں. ایک وہ اسلام جس میں اولیاء کا, ان کے مزارات کا, تبسل کا, شفاعت کا عقیدہ موجود ہے, اور دوسرا مکتب علوی جس کو آپ فقہ جعفریہ کہتے ہیں. شیعہ اور سنی یعنی یہ دو بازو جو تکفیری ہیں ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جو نبی کریم کے مزار اقدس کو ڈھانے کی سازشیں کرتے رہے ہیں ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جو نبی کریم کے پاکیزہ ترین اصحاب کے مزارات کو ڈھانے کے بعد, بلڈوز کرنے کے بعد, شرک کے عنوان سے خود مشرکین کے مقابلے میں ہمیشہ سر جھکاتے رہے اور مسلمانوں پر شرک کے لیبل لگاتے رہے ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کیا حضرت یونس نبی اللہ شیعہ تھے یا سنی تھے کہ ان کے مزار اقدس کو ڈھایا گیا؟ حضرت عبد القادر جیلانی کے مزار کو ڈھانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ اتنے بڑے بڑے مزارات, حضرت اویس قرنی کون تھے؟ بڑے بڑے حضرت عمار یاسر کون تھے؟ نبی کریم کے صحابی نہیں تھے؟ خود بقی کے اندر کیا ہوا؟ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اور پاکستان میں اور دنیا میں چونکہ میڈیا انہی سے ہی انہیوں کے ہاتھ میں ہے, کریں گے بھی وہی اور پیش بھی وہی کریں گے. جس کام کو انہوں نے جس انداز میں پیش کرنا ہے دنیا کی باقی میڈیا ان سے لے کر اس کو انہی کے انداز میں پیش کرتی ہے. انہوں نے کہہ دیا شیعہ سنی لڑائی ہے, ہماری میڈیا نے بھی یہی کہہ دیا کہ ہاں شیعہ سنی. کہاں پر شیعہ سنی لڑائی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر شیعہ سنی لڑائی ہے؟ پاکستان کے اندر کیا شیعہ سنی اکٹھے نہیں ہیں؟ انہی گلیوں میں, انہی محلوں میں, انہی مسجدوں میں, انہی اداروں میں اکٹھے نہیں ہیں؟ کیا اسی ملک کے اندر دو ہی طبقات ہمیشہ نشانہ نہیں بنے؟ ایک وہ جو میلاد منانے والے سنی مسلمان ہیں اور ایک وہ جو میلاد کے ساتھ ساتھ عزاداری منانے والے شیعہ مسلمان ہیں. بعض اوقات جب ہمارے اسٹیج سے دو نعرے لگتے ہیں لبیک یا رسول اللہ اور لبیک یا حسین کے, تو بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ سنیوں کا نعرہ ہے اور لبیک یا حسین شیعوں کا نعرہ ہے. جناب ایسی کسی غلط فہمی میں نہ رہی ہے. حسین منی و انا من حسین کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب تک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگاؤ اس وقت تک یا حسین کا نعرہ مکمل نہیں ہے, اور جب تک یا حسین کا نعرہ نہ لگاؤ یا رسول اللہ کا نعرہ مکمل نہیں ہے. لہذا اس ملک کے اندر بم دھماکوں میں اگر شہید ہوا ہے کوئی تو وہ یا شیعہ تھا یا سنی. اگر خودکش حملوں میں کوئی شہید ہوا ہے تو وہ یا مزار میں تھا یا بازار میں تھا یا میلاد کی محفل میں تھا یا عزاداری کی مجلس میں تھا. جو لوگ نہ اہل البیت سے عقیدت رکھتے ہیں اور نہ ہی اہل ولا سے عقیدت رکھتے ہیں, اولیاء کے رستے پر گامزن ہیں, انہیں کسی نے نہیں مارا, کسی نے ان کے خلاف خود کش حملے نہیں کیے. آج تک کبھی سنا ہے آپ نے کہ کسی سنی نے خود کش حملہ کیا ہو یا کسی شیعہ نے خود کش حملہ کیا ہو؟ تکفیری انہیں کیا ہے جنہوں نے سنیت کا نام چرا لیا تھا. اس لیے سنی کو بھی بیدار ہونا چاہیے اور شیعہ کو بھی بیدار ہونا چاہیے. آگے محرم آنے والا ہے, اس کے بعد ربیع الاول کا مبارک مہینہ آنے والا ہے. یہ جو تین مہینے ہیں, محرم, صفر, ربیع الاول, تینوں مہینے انتہائی مقدس, انتہائی اہم, اور یہی تینوں مہینے ہمیشہ خنجر کی طرح سے استعمار اور استعمار کی آغوش میں پلنے والے شرک ساز فیکٹریوں کی پیداوار سعودیوں اور ان کے عقائد رکھنے والوں کے سینے میں یہی تین مہینے ہمیشہ خنجر کی طرح گھسے رہتے ہیں. اس لیے انہیں ان تینوں مہینوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہمارا فرض بنتا ہے, آگے محرم آنے والا ہے, سازشیں بھی عروج پر ہیں. ربیع الاول آئے گا, سازشیں عروج پر ہیں. باہر سے عراق اور سیریا سے بھی ایک بڑا پلٹن واپس بھیجا جا چکا ہے تاکہ محرم کو خراب کیا جا سکے. یہ ہماری اور آپ کی دانش اور ہماری حکمت عملی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے ان شریر یزیدیت سے ہم شیعہ کو بھی بچا سکیں اور سنی کو بھی بچا لیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. یہ یاد رکھیے, جب آپ کی عزاداری کا جلوس نکلتا ہے تو عزاداری کے جلوس میں ایک بہت بڑی تعداد اہل سنت بھائیوں کی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں. اس لیے آپ نے جب کراچی کے عاشور کے جلوس میں بم بلاسٹ کا دیکھا تو وہاں پر کم از کم 35-40% لوگ اہل سنت تھے, شیعہ نہیں. یعنی آپ کے جلوسوں میں اس طرح سے شرکت ہوتی ہے. اسی طرح سے جب میلاد کے جلوس ہوتے ہیں تو میلاد کے جلوس میں بھی رسول اللہ کے نام پر سنی بھائیوں کے شانہ بشانہ شیعہ بھائی کٹھے ہو کر میدان میں اترتے ہیں. لہذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ قوتیں جو حسین اور نبی کے درمیان, حسینیت اور رسالت کے درمیان فاصلے ڈالنا چاہتی ہیں, ان کے ہم ہاتھ کاٹیں اور یہ بتائیں کہ حسینیت اور رسالت کو کوئی مائی کا لال جدا نہیں کر سکتا. یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ محرم اور ربیع الاول ساتھ میں ہیں. یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سنی بھائیوں کی حفاظت کے لیے بھی اسی طرح سے میدان میں کھڑے ہوں گے جس طرح سے اپنے شیعہ بھائیوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اسلام کے دو بازو ہیں. محرم آ رہا ہے, خبریں, میں ڈرانا نہیں چاہتا لیکن متوجہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ زخم خوردہ دشمن, چاہے اس نے ضرب عزم سے زخم کھایا ہو یا شیعہ سنی اتحاد سے, وہ زخم خوردہ دشمن پاکستان میں اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے. ہم نے اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس لیے جب تک پاکستان کے اندر سیاسی نظام نہیں بدلتا, ایسی حکومت نہیں آتی جس کا ایمان دین ہو اور پاکستان ہو, جو سعودیوں, یہودیوں اور امریکیوں کے اشارے پر نہیں بلکہ اپنے عوام اور دین کے مفادات کے مطابق چلنا چاہتی ہو, اس وقت تک پاکستان کے اندر یہ جنگ جاری رہے گی. یہ جو گو نواز گو کا نعرہ ہے, یہ گو نواز گو اسی لیے ہے, ورنہ نواز سے کسی کی ذاتی دشمنی نہیں آئے. ہم جب کہتے ہیں گو نواز گو, اس لیے کہ وہ کرپشن کا امام بنا ہوا ہے. ہم جب کہتے ہیں گو نواز گو تو اس لیے کہ اس کی حرکتوں کے نتیجے میں دہشت گردوں کو تقویت ملی ہے اور امن پسندوں کو کمزور کیا گیا ہے. ہم اگر کہتے ہیں گو نواز گو تو اس لیے کہتے ہیں کہ نواز شریف اور اس کی حکومت نے جو کچھ کیا صہیونیوں, امریکیوں اور خصوصاً سعودیوں کے مفادات کو سامنے رکھ کر کیا, پاکستان کے مفادات کو نہیں. لہذا ہم کہتے ہیں گو نواز گو, تمہاری اس ملک میں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس ملک میں
ایسا حکمران چاہیے جو مسلکوں سے بالاتر ہو کر پاکستانی بن کر مسلمان بن کر سوچے اور شیعہ اور سنی کے درمیان یونٹی کے لیے قدم اٹھائے.
دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے گو نواز گو.
آج شیعہ اور سنی کے درمیان وحدت کا چراغ جل چکا ہے. اس جلتے ہوئے چراغ کو ہم نے سورج بنانا ہے, اس کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے. اس کے نتیجے میں ہم نے ہر گلی ہر کوچے میں دونوں ملتوں اور دونوں مسالک کے لوگوں کے درمیان بھائی چارے کی فضا قائم کرنی ہے. ان کے شہدا بھی ہمارے شہدا ہیں, ہمارے شہدا بھی ان کے شہدا ہیں. ہمیں ان کے دکھ درد میں بھی اسی طرح سے کھڑے رہنا ہے جس طرح سے ہم اپنے دکھ درد میں کھڑے رہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ جن فرقہ پرست ملاؤں نے سٹیج کا استعمال کر کے نفرت کا بیج بو کر یہ کوشش کی کہ معاشرے کے اندر فساد پھیلے, ان کو منہ کی کھانی پڑے, اور ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پوری طاقت سے کہہ سکیں کہ پورے پاکستان کا بچہ بچہ یہی دو نعرے لگاتا نظر آتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا حسین. پوری قوت سے, پوری قوت سے بہنوں اور بیٹیوں کی آواز کم ہے, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا حسین.